الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المحدثين والمفسرين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کی زندگی بطور آزمائش کے عطا فرمائی ہے اور اس زندگی میں اتار چڑھاؤ عروج اور زوال بڑھوتری اور کمی یہ تمام مراحل اس سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ابھرتی ہوئی جوانی اور عمر کا وہ حصہ کہ دنیا کا کوئی بھی کام اس کی ہمت اور قوت کے سامنے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتا اور کہتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں ایک انسان کے لیے اللہ کی مدد کے ساتھ کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے اور وقت کے گزرتے کے ساتھ ساتھ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ انسان خود کھا نہیں سکتا خود پی نہیں سکتا خود اٹھ کے چل نہیں سکتا قضاء حاجات کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ تو ایک آزمائش ہی ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اس حیات طیبہ کو مبارک بنانے کے لیے اس زندگی کو کارآمد بنانے کے لیے پھر انسان کی رہنمائی بھی فرمائی ہے اور اس مقصد کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات و التسلیمات کی باعثت فرمائی ہے ہر قوم میں ہر دور میں ہر زمانے میں جہاں جہاں اللہ کے عظیم اور اللہ کے خبیر علم میں انسان کو رہنمائی کی حاجت اور ضرورت پیش آئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں قرآن کریم کا بے شمار معجزات میں ایک بڑا معجزہ وہ یہ بھی ہے کہ اگر قرآن کریم میں موجود اخبار قرآن کریم میں موجود واقعات قصص وہ صرف اور صرف الفاظ یا صرف اور صرف کتاب کی حد تک نہیں ہے بلکہ خارج میں دنیا میں حقیقت میں اس کے پورے پورے پس منظر وہ آپ کے سامنے موجود ہیں خواہ وہ فرعون ہو خواہ وہ قوم لوط ہو خواہ وہ اصحاب مدین ہو خواہ وہ مدائن صالح والے ہوں خواہ وہ قوم حجر ہو، خواہ وہ اصحاب الاخدود ہوں، قرآن کریم نے جس کا بیان کیا، جہاں اشارہ کیا، جن سے عبرت لینے کا کہا، وہ سب کے سب قرآن کی عظیم حقانیت کا منہ بولتا ثبوت موجود ہے دنیا میں، اور آج بھی انسان جا کے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں دلائل دین کے حق میں نازل فرمائے ہیں، وہاں فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے گھومتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، بس یہ دیکھیں انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. کانوا اشد منہم قوۃ، وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے. وآثار الارض وعمروها اکثر مما عمروها، اور زمین کو اس طرح انہوں نے آباد کیا تھا کہ آج ہماری اور آپ کی آبادی اس کے سامنے کمزور ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ آبادیاں تھیں، اس سے زیادہ ترقی اور خوشحالی کے ادوار گزرے ہیں. وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر اور رسل آیات بینات واضح دلائل کے ساتھ تشریف لے گئے. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر ظلم نہیں فرماتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں جو انسان ہیں، ہاں جو نافرمان ہیں، جو منکر ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے عظیم شان اور کبریائی کا انکار کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ قرآن کی آیتیں گویا کہ آج نازل ہو رہی ہیں، اور قرآن کی آیات میں جس طرح مسلمانوں کو صاف ستھرے اور فصیح الفاظ میں بات سمجھائی جا رہی ہے، قرآن کا پیغام پہلے دن بھی اس میں کوئی کمی کجی نہیں تھی، آج بھی نہیں. اور اسی سلسلے کی آخری تاجدار نبوت اور ہمارے سردار، ہمارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے ہمارے محبوب، اب آپ سب کے سب کے لیے خوشخبری دینے والے اور گناہگاروں کو روکنے کے لیے ڈرانے والے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اعلیٰ ترین الفاظ میں اور اعلیٰ ترین درجات میں صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ کتاب بنفس نفیس خود قرآن کریم یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک اعجاز ہے، اور یہ دین کی حقانیت کی اولین دلائل میں ایک منہ بولتا ثبوت اور دلیل ہے. وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک شبے میں ہو اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے کتاب قرآن کریم فرقان حمید، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک سورت چیلنج ہے اور کھلا چیلنج ہے، لے کے آ جاؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور ان کو جن کو تم اپنا حاجت روا، مشکل کشا، مدد کرنے والا ناحق سمجھتے ہو، ان کو بھی ساتھ میں ملا لو. یہ ہوتا ہے آسمانی کتاب کے احکام اور آسمانی کتاب کی طرف سے چیلنج. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو اپنے ساتھ بلا لو، اپنے ساتھ ملا لو. اور قرآن کریم کی ایک سورت کے مقابلے میں کوئی کلام لے کے آ جاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ کام تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرتے رہو، اس عذاب سے ڈرتے رہو، قہر الہی سے ڈرتے رہو، جس کا ایندھن آگ، جس میں پتھر اور انسان ایک جیسے ایندھن بن جائیں گے. تو یہ سب قرآن کریم کے احکام یہ امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم پہ عظیم احسان فرما کے ہمارے درمیان محفوظ فرمائے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر قرآن ہے, ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ذکر علم ہے, ذکر دین ہے. تمام مفسرین نے ان آیات کی تفاسیر میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن اصل ہے اور بقیہ دین اس کی فرع ہے. قرآن بنیاد کی حیثیت ہے اور پھر حدیث, فقہ, تفسیر, فتویٰ, علماء امت کے پیش آنے والے مسائل و استنباط اور دلائل, یہ اس بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت ہے. تو ہمیں بحیثیت ایک امت اور ایک مسلمان ہونے کے, اس کے باوجود دن بدن حالات کی ابتری, خسارہ, پریشانیاں, مشکلات, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو, یجعل لکم فرقانا, تو اللہ تعالیٰ تم کو فرقان عطا فرما دیں گے. یہ فرقان کیا ہے اور مسلمان کو فرقان کے حصول کے لیے کون سے راستے اپنانے چاہیے, کیا پہچان اور علامات ہیں فرقان کی, یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, جو وقت گزار رہے ہیں, اس کی جو پونجی ہے, اس کا جو دستور ہے اور منشور ہے, وہ تقویٰ ہے. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی جو سکہ رائج الوقت مقرر فرمایا ہے اور آخرت کی کرنسی مقرر فرمائی ہے, وہ اولی طور پہ ایمان. اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان کے بغیر اعمال کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اور ثانوی طور پہ پھر ایمان کا جو اہم ترین جزء تقویٰ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو پورا کا پورا تقویٰ اختیار کرنے کا لائح عمل قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. تمام جو لغت کے بڑے بڑے مفسرین ہیں, بڑے بڑے اصحاب اللغت ہیں, خواہ وہ امام راغب ہوں یا امام زمحشری ہوں یا امام حروی ہوں, انہوں نے اس آیت کے ذیل میں جو بحث فرمائی ہے, خلاصہ کلام اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے مسلمان متقی کو قرآن کریم میں نازل ہونے والے علوم اور اس کی بصیرت عطا فرما دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کر لو, یجعل لکم فرقانا, تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگی, تمہاری حیات, تمہارا رزق, تمہارے خاندان, تمہارے معاملات, تمہاری غمی اور تمہاری خوشیاں, ان سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالی دین متین اور شریعت محمدیہ کے موافق فرما دیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت مبارکہ حجاز کے ایک علاقے مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے, اور اس بستی مکہ المکرمہ, بکہ, ام القرا, یہ اس کے تمام نام ہیں, اور اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم یادگار کے طور پہ آخرت تک آنے والے مسلمانوں اور انسانوں کے لیے اس کو اپنے شعائر میں سے رکھا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کفار اور مشرکین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے, اس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ صفا اور مروہ کا نام لیتے ہیں, صفا اور مروہ کی تعظیم فرماتے ہیں, حالانکہ صفا اور مروہ یہ تو ہمارے بتوں کے نام تھے. قرآن نے جواب دیا ہے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, تم نے جو بت رکھے تھے وہ تو جھوٹے تھے، وہ تم نے اپنی طرف سے بنائے تھے، یہ دو پہاڑیاں صفا اور مروہ یہ اللہ کی دین کی نشانیوں میں سے ہیں. شاعر اللہ، اللہ کی دین کی علامات، اللہ کے دین کے غلبے کے نشانات اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اللہ کے احکام کی پذیرائی، اسے شاعر اللہ کہتے ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہو تو یہ دلوں کی نیکی اور پرہیزگاری کی علامت ہے. آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ حالات اس طرح پیش کیے جا رہے ہیں اور حقیقت اس میں اتنی زیادہ نہیں بلکہ پروپیگنڈا اور جھوٹ بہت زیادہ ہے، کہ گویا کہ العیاذ باللہ حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا وسلاما، جس سرزمین سے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی روشنی پورے عالم میں منور فرمائی ہے، وہاں سے لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں خود ایک غیر محسوس طریقے سے اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جو مسلمانوں کے ڈر سے یا روب سے زیادہ بات نہیں کر سکتے تھے، اب وہ لمبی لمبی زبانیں نکال کے کعبہ مشرفہ اور مدینۃ المنورہ کی نسبت سے عجیب اور غریب پروپیگنڈے کر رہے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور وہاں موجود تمام دین کے شعائر، عرفات اور منا اور مزدلفہ اور جمرات، یہ ہمارے دین کی عظیم نشانیاں ہیں. الایمان یرجع الی المدینہ کما تعذر الحیۃ الی جحرها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان مدینہ کی طرف ایسے لوٹتا ہے جیسے سانپ اپنے بل کی طرف شوق سے اور تیزی سے جاتا ہے. مدینہ منورہ اور حجاز اور وہاں پہ موجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے، وہ ہماری ایمان کی شعائر اور اساس ہیں. مسلمانوں کو اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے، اور جب بھی ایسے عظیم شاعر کا ذکر آئے، ایسے عظیم شاعر سے متعلق کوئی بات آئے، تو وہاں پہ ہمیں قرآن کی تعلیم کو اپنانا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تم میں کوئی آگ لگانے والی خبر لے کے آئے تو تم تحقیق حال لازمی طور پہ کر لیا کرو. دنیا میں مختلف احوال گزرے ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے مظالم بھی ہوئے ہیں، اور ایک زمانہ مسلمان امت نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خصوصاً عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو مفتوح بنانے کے لیے، ان کو زیر کرنے کے لیے اور ان کو قتل کرنے کے لیے کعبہ مشرفہ پہ پتھر برسائے گئے ہیں توپوں سے، اور کعبہ کی عمارت شہید ہو چکی ہے. تو کیا اس وجہ سے ہم نے کعبہ سے محبت چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو کیا اس وجہ سے ہم حرمین اور حجاز مقدس سے اپنی عقیدتیں اور محبتیں ختم کر دیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ تو انسان ہیں، اور انسان وہ مخلوق ہے. دنیا کے احوال، دنیا کے اثرات، دنیا میں موجود رنگ رلیاں اور دنیا کی ترقی، جسے ہم نان نہاد ترقی کہتے ہیں، اس کے اثرات ان پہ یقیناً ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک مسلمان دنیا کے اموال میں بھی بڑی مقدار کا مالک ہو جائے تو ایک غریب مسلمان کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے. طوبی للفقراء، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے فقراء اور غریب، ان کے لیے خوشخبری ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کے سامنے بے مال ہو، فقیر ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالی ہی تمام جہانوں کے مالک اور وہی قابل تعریف ہیں. تو اگر دنیا میں ایسے احوال پیش آئیں کہ فسق و فجور کی ترقی کی کوشش کی جا رہی ہو، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہو، تو مسلمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، یہود اور نصارہ اور مغرب وہ اپنی طور پہ پوری پوری کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تدبیر فرماتے ہیں اور ان کی ان کوششوں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ ہمیں ان احوال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت محمدیہ پر بکمال عمل پیرا ہونا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت مبارکہ ہمیں پہنچائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ کے احسان اور آپ کے عظیم دینی اور دنیاوی رہنمائی، اس سے اگر ہم اپنا تمام زندگی کی مشعل راہ حاصل کرتے رہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کریم کے آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہرقل حبشہ کے بادشاہ نجاشی، اس کے دربار میں ابو سفیان گئے اور انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہاں پہ دربار میں کمپلین کی، شکایت کی، کہنے لگے ہمارے علاقے میں پیدا ہوئے، ہمارے خاندان میں سے ہیں، ہمارے علاقے میں پلے بڑے، ہمارے درمیان رہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، مجھ پہ آیات نازل ہوتی ہیں، اور آپ غور کیجئے کہ یہ کس قسم کے احوال ہیں اور کیا فرما رہے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے وہاں پہ ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے ہیں، اور ان سوالات میں ایک سوال یہ کہ کیا یہ محمد جن کے بارے میں آپ شکایت لے کر آئے ہیں، کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ تو ابو سفیان جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے اور آپ کی دشمنی میں وہاں گئے تھے، فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، اور پوری دنیا ان کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے تیار۔ نجاشی نے جب ابو سفیان کا یہ جواب سنا تو کہنے لگے کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر وہ برحق ہیں، اس لیے کہ جو سچ بولتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، اس کو اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت شامل حال رہتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں ایک شخص بہت زیادہ سچا رہتا ہے، سچ بولتا ہے، تو آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کا نام کے ساتھ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا۔ اور اسی طرح دنیا کا ایک شخص جو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بولتا ہے، آج کل ایسے افراد نظر آتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ان کی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اول تا آخر، سب کو سب جھوٹ پہ ہی ان کا چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے افراد کے بارے میں حدیث میں آیا کہ آسمانوں میں اس کے نام کے ساتھ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، فلاں جھوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم مہم ادوار پر تشریف لے جاتے تھے، خواہ وہ غزوہ ہو، خواہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کے کوئی مرحلہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسلمانوں کو سب سے پہلے تقوی کی تلقین فرماتے تھے کہ ایمان والو تم تقوی اختیار کر لو، میں نے آیت پڑھی، ان تتقوا اللہ، اگر اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بصیرت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فہم عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ذہانت عطا فرما دیں گے۔ شریعت مطہرہ میں ہمارے جو دین کے بڑے بڑے شاعر ہیں، ان کے دو دو نام مشہور ہیں، قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن، اللہ اور رحمان اللہ تبارک و تعالی کے عظیم اعلام ہیں، عظیم صفات اور ذات والے نام ہیں۔ محمد الرسول اللہ، یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن کریم نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے ناموں کا ذکر خاص طور پر فرمایا جس میں محمد اور احمد ہیں. اسی طرح قرآن کریم کے بھی شریعت میں دو بڑے نام ہوئے ہیں، پہلا قرآن اور دوسرا فرقان. فرقان کا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی اور فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، جو صحیح اور غلط کے درمیان مسلمان کو تمیز کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، جو نیکی اور گناہ اور احسان اور ظلم اور بے انصافی اور انصاف، ان تمام صفات حمیدہ اور صفات خفیفہ کے درمیان مسلمانوں کو تمیز اور امتیاز عطا کر دیتا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ غور فرمائیے گا کہ ایک انسان جب اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت پر ایمان لائے، تو پھر اس کے بعد اس کو جو احکام الہی فرمائے جا رہے ہیں، اس کو جو تعلیمات دی جا رہی ہیں، اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس میں اولین درجے میں تعلیم روزے کی ہے، اس میں حج کی ہے، اس میں نکاح ہے، اس میں ظلم سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اس میں انصاف قائم کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، تو پوری زندگی انسان کے عاقل اور بالغ ہونے سے لے کر قبر کے اندر اتارنے تک اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں وہ تمام تعلیمات موجود ہیں. اب یہاں پہ جو مسئلہ درپیش ہے اور مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات اور امت کے درمیان بہت زیادہ فاصلے پیدا ہو رہے ہیں. کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کوئی واقعہ ہو جائے ہماری ملکی سطح پہ یا عالمی سطح پہ، کوئی آزمائش پیش آ جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے عالم اسلام پہ، تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان امت مسلمہ وہ قرآن کے علوم سے اور دین کے علوم سے کما حقہ واقف نہیں ہے. غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، جذباتی فیصلے کر بیٹھتے ہیں، یا غلط رہنمائی کی وجہ سے ایسے راستے پہ چل پڑتے ہیں جو ان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اس پہ ہمارے ملک پاکستان میں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں کہا گیا کہ بھئی مذہب کے نام پہ زیادتی کی گئی اور ناموس رسالت کے نام پہ کسی کے ساتھ سختی کی گئی، تو کیا مذہب اس میں قصوروار ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت اس میں قصوروار ہے؟ ہرگز نہیں. اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک نالائق ڈاکٹر کسی کا غلط علاج کر دے، تو کیا اس کے لیے پوری دنیا اور پورے عالم کے میڈیکل والے ذمہ دار ہیں؟ اور ایک نالائق انجینئر، نالائق وکیل اپنا کام صحیح سے نہ کر سکے، تو کیا اس کے مقابلے میں پوری انجینئرنگ اور وکالت کی یونیورسٹیاں اور ادارے ان کو بند کر دیا جائے؟ نہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے. بلکہ ان لوگوں کو تو سپورٹ کیا جاتا ہے اور ان کو اس پورے نظام کے اندر ایک اعلی مقام دیا جاتا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارے دین اور دین والے علماء اور طلباء، اللہ اور رسول کا نام لینے والے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ تو آنکھوں کے کانٹے بن جاتے ہیں اور طرح طرح سے، طریقے طریقے سے، اور نہ جانے کون کون سی سازشوں سے بار بار اہل علم کو اور طلاب کو پروپیگنڈے میں زیر الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ جو کچھ غلط ہوا ان کی وجہ سے ہوا. علماء تیار کرنے میں ہماری حکومت نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ طلباء کی صحیح تربیت ہونے میں ہمارے قائدین اور ہمارے بڑوں نے آج تک کیا ساتھ دیا ہے، کیا سپورٹ کیا ہے اور کیا کردار ادا کیا ہے؟ یہ تو ہمارے علماء دیوبند، علماء بر صغیر، اور اس سرزمین کے اہل دین کا عظیم احسان ہے کہ آج اس خطے میں کوئی مسجد نہیں مگر یہ کہ وہاں ایک امام موجود ہے. آج اس سرزمین میں کوئی دینی ادارہ، کوئی مکتب اور بچوں کا سکول موجود نہیں مگر یہ کہ وہاں ایک عالم، مگر کم سے کم ایک قاری موجود ہوتا ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کی دین کی فکر کرتا ہے، ان کو قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتا ہے. یہ سب اس ملک کے عظیم اور غیور عوام کی محنت اور علماء کرام کی سرپرستی کا نتیجہ ہے. ورنہ سچ تو یہ ہے کہ اگر اختیار والوں کا بس چلے تو اس ملک میں وہ حفاظ اور علماء اور اہل دین کو ناپید کر دیں گے. آج دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں کہ جہاں بڑے بڑے ائمہ تشریف لائے اور آج ان کے ذکر خیر کے بغیر اور ان کی رہنمائی کے بغیر دین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. غور کیجئے گا آپ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا سے ہیں، آج آپ بخارا چلے جائیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ترمذ سے ہیں اور حدیث میں آپ کا اعلیٰ ترین مقام ہے اور ابتدا کے تین چار ائمہ میں آپ کا نام آتا ہے. آج آپ ترمذ چلے جائیں، وہاں کے احوال دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نیشاپور کے ہیں، امام ابو داؤد وہ بھی غیر عرب ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ تشریف لائے ہیں خاص طور پہ علم حدیث میں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ اس خطے سے، عجم سے پیدا فرمائے ہیں. لیکن حالات کے بدلنے میں اور لوگوں کے گمراہ ہونے میں وقت نہیں لگتا، اس لیے مسلمانوں کو اپنی بنیادیں پہچاننا لازم ہے. اور مسلمانوں کو دنیا کی جیسے بھی احوال آ جائیں، جیسے بھی پروپیگنڈے آ جائیں اور میڈیا جو بھی بول رہا ہو، مسلمان کو اس بات پہ یقین رکھنا ہوگا کہ میں جس دین پر ہوں یہ برحق دین ہے، میں جس عقیدے پر کھڑا ہوں یہی عقیدہ میری نجات کرے گا. اس لیے کہ العیاذ باللہ اگر ان باتوں میں رتی بھر بھی شک ہو جائے تو پھر وہ دین مقبول نہیں ہے اور وہ دین معتبر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہرک سے بھی ہمارے قریب ہے. ونحن اقرب الیہ منکم من حبل الورید، ہم تو تمہارے شہرک سے اور تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے قریب ہیں، اور تمہارے ہر ہر حال کو ہم جانتے ہیں، دلوں کے بھید، دلوں کے عقیدے، دلوں کے راز اللہ تبارک و تعالی خبیر ہیں، واقف ہیں. تو ایسے احوال میں ہمیں سب سے پہلے اہل دین کی طرف رجوع کرنی ہوگی تاکہ وہ ظلم و ستم، وہ غلط فیصلے اور غلط اعمال جو عوام میں جہالت کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں، اگر وہ کسی محدث، کسی مفسر، کسی عالم سے تعلق رکھیں اور دینی رہنمائی حاصل کرتے رہیں تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ کبھی بھی وہ قصدن ظلم کے مرتکب نہیں ہوں گے، ان میں تقوی کی خصوصیت آ جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی کو اپنانے لگو گے، یجعل لکم فرقانا، تو ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں دے دیں گے. یہ دنیا کی کامیابی، یہ دین، یہ قرآن کریم، یہ حدیث، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور صحابہ کرام، تابعین، اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین، علماء، اسلاف، یہ سب کے سب یجعل لکم فرقانا کے اجزاء بن جاتے ہیں. اللہ تعالی نے ہر زمانے اور ہر دور میں ایسے افراد پیدا فرمائے ہیں جو حق کی آواز بلند کرتے اور جو ہمیشہ ہمیشہ صرف اور صرف برحق دین کا ساتھ دیتے تھے. جہانگیر بادشاہ نے اپنے باپ کی بے ادبی کرنے پہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو دربار میں طلب کیا اور گستاخی کرنے پہ تنبیہ کی اور منع کیا کہ آپ میرے والد اکبر بادشاہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پہ کسی قسم کی اس کی بادشاہت کا لحاظ نہیں فرمایا اور ان سے کہا کہ آپ کے والد نے جو تعلیمات اپنائی تھیں، جو دین بنایا تھا، وہ دین برحق نہیں، آپ کے والد کافر ہیں اور آپ کے والد دین سے خارج. تو یہ ہمارے علماء کا ایک زبردست مشن ہے اور ہمارے علماء اور اسلاف نے اس میں بڑی بڑی قربانیاں برداشت کی ہیں. ہمارے ملک پاکستان میں علماء کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ہر وقت ہر لمحے میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی حوصلہ افزائی، قرآن کریم کو آگے بڑھانا اور اس امت کی جو اصل کامیابی ہے قرآن اور حدیث کی اور فقہ کی، اس کی تعاون کرنا اور اس کو آگے لے کے چڑھنا، یہ اس امت محمدیہ کی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ ہم گزشتہ 70 سال سے زیادہ عرصے میں دوسرے تمام راستے آزما چکے ہیں اور ہم بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں بکے ہیں، بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکے کیے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا ہے۔ ہاں، ایک ایسا طبقہ ہے جسے اہل دین کہتے ہیں، جنہیں علماء کہتے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا بل ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مبارکہ میں فرمایا کہ ہم انبیاء کے ورثاء وہ اہل دین ہوتے ہیں، اور اہل دین وہ علم میں وارث ہوتے ہیں، وہ درہم اور دینار میں وارث نہیں ہوتے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسے نام نہاد لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو علماء کہلاتے ہیں، سرکاری علماء اور درہم و دینار والے علماء، کہ دنیا میں مسلمانوں کے عقائد پہ، مسلمانوں کی عظیم محنتوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مفادات ہیں، اور ان مفادات اور مجبوریوں کی وجہ سے مسلمانوں کی رہنمائی کے قابل اب ان کو نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کے تمام مسلمانوں کی عقائد کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ایسی آزمائش سے، ایسی مصیبت سے، ایسے احوال سے اور ایسے فتنوں سے محفوظ اور معمون فرمائے کہ ہم مجبوری کے عالم میں حق کا ساتھ نہ چھوڑیں، ہم مفادات کے لیے حق کا ساتھ نہ چھوڑیں، اور ہم دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کے اموال کے لیے اللہ اور رسول اور دین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ میرے محترم بھائیوں، مختصر بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں تمام مشکلات، تمام آفات، تمام تنگیاں اور تمام قسم کی رزق کی کمیوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر اپنی قوم کو لے کے باہر تشریف لے گئے میدان میں، بیابان میں، صلاۃ الاستسقاء کے لیے، بارش کی دعا کے لیے۔ راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی کہ آپ سے پہلے چونٹیوں کی ایک قبیلہ، چونٹیوں کا ایک قوم وہ آئی تھی اور انہوں نے استسقاء کی دعا کی، وہ دعا قبول ہو گئی ہے، بارش کا فیصلہ ہو گیا ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ تو ہمارے رب، ہمارے خالق اللہ وحدہ لا شریک، وہ مخلوق کے اوپر احسان فرماتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ دعا فرمائی، خطبے کے دوران ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اموال ختم ہو گئے، مویشی مرنے لگے، کھیتیاں سوکھ گئیں، باغات ختم ہو رہے ہیں، دعا فرمائیے اللہ سے کہ بارش ہو جائے، خوشحالی ہو جائے، آبادی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں منبر سے ہی بیٹھ کر فرمایا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اے اللہ ہمیں موسلا دھار بارش عطا فرما دیجئے۔ اور پیغمبر کی دعا وہ تو ٹک پک ہوتی ہے، فوراً ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور قبولیت کا، تو مدینہ منورہ پہ بادل آئے، بارش برسنے لگی، اور ایسی بارش برسی کہ اگلے موقع پہ ایک اور شخص یا وہی کھڑا ہوا، اختلاف ہے تاریخ میں، اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، راستے بند ہو گئے، علاقے تباہ ہو گئے، باغات ختم ہو گئے، اتنی زیادہ بارش ہو گئی، آپ دعا فرمائیے کہ اب یہ بارش رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ اب اس بارش کو اور اس رحمت کو آس پاس فرما دیجئے، ہمارے اوپر نہیں فرمائیے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ بادلوں کے بیچ میں کھل گیا، اور جیسے پانی میں ایک موتی چمکتا ہے ایسے وہ چمک رہا تھا۔ تو تو یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، جن کے لیے ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے لیے ہم جان حاضر کرتے ہیں، ان کے اعمال بھی تو ہمیں اپنانے ہوں گے۔ اس سلسلے میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش مانگنے کی نماز امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں ثابت نہیں ہے، لیکن امام صاحب کے جو دو شاگرد ہیں بڑے، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ، ان دونوں نے فرمایا ہے کہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ 3 دن دعائیں کر لیں اور اس کے بعد 2 دن تو دعائیں کریں اور آخری دن نماز پڑھ لیں تو تمام ائمہ کے اقوال پر عمل ہو جائے گا۔ تو ہمیں جس طرح استسقاء ایک ضرورت ہے، ہمیں اس طرح بہت ساری ضروریات ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ استسقاء بھی، کیونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ وہ پانی کا بھی ہے، پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری عوام کی اخلاقی گراوٹ کا بھی ہے، پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے عہد و پیمان کا نہ ہونا ہے، پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ جھوٹ کا دور دورہ ہونا ہے۔ یہ تمام قسم کی آفات سے ہماری چھٹکارا اور ہمیں نجات وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع سے ملے گی۔ ہر مسلمان کوشش کرے کہ وہ اللہ کو اپنے طور پر راضی کرے، ہر مسلمان کوشش کرے کہ اگر اس نے کسی کا حق دبایا ہو تو اس کا حق واپس کرے، ہر مسلمان کوشش کرے کہ اگر اس نے کوئی عبادات میں کمی کی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ستم کیا ہے تو استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں واقعتاً اور حقیقتاً مدینہ منورہ کی یاد تازہ کرنے والے احوال پیدا ہو جائیں۔ یہ جو دنیاوی شعبدہ باز ہیں، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اور اپنی سیٹیں نکالنے کے لیے مدینہ کرتے ہیں اور صحابہ کے نام لیتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فرقان سے کام لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، تقوی اختیار کیجئے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ملکہ، ایسی ذہانت، ایسی دین کی رہنمائی اور ایسی عظیم آئی کیو اور انٹیلیجنس عطا فرما دیں گے کہ پھر جو مدینے کے نام پہ دھوکہ کرنے والے ہیں ان کی بھی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں اور جو سچے مدینہ والے ہیں ان پر بھی آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے احوال جلد بہتر فرمائیں اور جتنی بھی قسم کی مشکلات درپیش ہیں ہم کو بحیثیت امت کے، بحیثیت قوم کے، جلد از جلد ان تمام مشکلات سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائیں اور اس کے بدلے میں ہمیں دین، ہمیں علم، ہمیں سکون اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت بکمال طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔